لنسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. صدق الله العظيم. حاضرين محترم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے موقعوں پر جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ کہ مخلوق خدا کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا اور اپنی ایذاؤں سے انہیں بچانا، کوئی ایسا عمل نہ کرنا کہ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، اس کی تاکید فرمائی ہے کئی موقعوں پر. چنانچہ ایک موقع پر فرمایا کہ مخلوق اللہ کی عیال ہے، اور مخلوق میں پھر اللہ کو سب سے زیادہ محبت اس شخص سے ہے جو اس کی عیال سے، یعنی مخلوق سے محبت رکھے. تو بلا شک و شبہ جو شخص اللہ کی مخلوق سے محبت رکھتا ہے، مخلوق میں حیوانات بھی داخل ہیں، انسان بھی داخل ہیں، انسانوں میں مسلمان بھی داخل ہیں، کافر بھی داخل ہیں، سب مخلوق اللہ کی ہیں. لیکن ہر ایک کے ساتھ محبت کا تعلق الگ ہوگا. کافروں کے ساتھ جو محبت کا تعلق ہے تو وہ کیا ہے؟ کہ ان کی ہدایت کی دعا کرے، یہ ان سے محبت. آدمی جب دیکھتا ہے کسی کے بیٹے کو کہ وہ اپنے باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو اگر وہ شخص یہ کہتا ہے کہ بھائی اس کو معاف فرما دیجئے، سفارش کرتا ہے، اسی طریقے سے اگر اللہ کی، ربا کی کوئی نافرمانی کر رہا ہے تو اللہ رب العزت کے حضور دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس پر کرم فرما دیجیے، اسے بھی صاحب ایمان بنا دیجیے. کیونکہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں انہیں اس بات پر بھی تکلیف پہنچتی ہے کہ کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کیوں کر رہا ہے، حتیٰ کہ اگر خود وہ نافرمانی کر رہا ہے تو بھی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی اور آدمی اگر نافرمانی کرتا ہے، اسے گناہ میں مبتلا دیکھتا ہے، اس سے بھی تکلیف پہنچتی ہے. تو اس شخص نے دیکھا، اللہ والے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص گناہ میں مبتلا ہے، شدید صدمہ پہنچا، اتنا شدید کہ پیروں میں چلنے کی طاقت نہ رہی، واپس آ گیا وہیں سے، صرف اس بنا پر کہ ایک شخص اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے اور گناہ میں مبتلا ہے. اور حتیٰ کہ بعد میں یہاں تک بیان کیا کہ بعد میں انہیں پیشاب سے بھی خون آنے لگا، یہ صرف اس بنا پر کہ ایک اللہ کا بندہ گناہ میں مبتلا ہے. تو بہرحال جو اللہ کے خاص بندے ہیں تو انہیں اس بات پر بھی بڑی تکلیف پہنچتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کیوں کی جائے. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر دو چار بھائی ہیں، کسی کے چار بھائی ہیں مثلا، تین بھائی فرما بردار ہیں لیکن ایک بھائی بڑا نافرمان، یا تین نافرمان ہیں اور ایک فرما بردار ہے بہت، تو جو فرما بردار ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ باپ کی یہ نافرمانی کر رہے ہیں تو انہیں اسے بڑی تکلیف پہنچتی ہے کہ ابا کو اتنی تکلیف پہنچاتا ہے، ابا کو اتنے دکھ دیتا ہے یہ. تو اسی طریقے سے جس شخص کا تعلق اللہ سے قوی ہوگا اس کے دل میں بھی فوراً یہ خیال آتا ہے کہ ربا کو یہ تنگ کرتا ہے، ربا کو یہ تکلیف پہنچاتا ہے. تو گناہ کرنے والا اصل میں ربا کو تکلیف پہنچا رہا ہے. تو جس طریقے سے نیک بچہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے ابا کو کوئی تکلیف پہنچائے، اسی طریقے سے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے ربا کو تکلیف پہنچانا پسند نہیں کرتے اور انہیں اس بات سے صدمہ پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نافرمانی کرے، گناہ میں مبتلا ہو اور اس کو اللہ رب العزت کو تکلیف پہنچائے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بڑے پائے کے تابعی اور بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور یوں سمجھ لیجئے کہ 120 صحابہ کرام کی زیارت کی ہے انہوں نے، 120 صحابہ کرام، اور ان کی تحنیق بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی جب پیدا ہوئے تو تحنیق کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ معمول تھا کہ جب کسی کے یہاں ولادت ہوتی مسلمانوں کے یہاں تو وہ اپنے بچے کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تحنیق فرما دیجیے، اور تحنیق کا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور وغیرہ کوئی چیز چبا کر جس میں آپ کا لعاب بھی شامل ہو جائے وہ اس بچے کے تالو پر مل دیتے تھے اور بسا اوقات اس کے منہ میں چپکا دیتے تھے تاکہ یہ بچہ چاٹتا رہے اور اس کے اثرات پھر اس شخصیت میں پیدا ہوتے تھے۔ تو یہ ایک سنت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، عام طور پر جس طرح اور بہت سی سنتیں اس زمانے میں متروک ہیں اس زمانے میں بھی اس سنت کا رواج تقریباً ختم ہو رہا ہے، اور بلا شبہ اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے جو لوگ آج بھی ان سنتوں پر عمل کرتے ہیں اس کے فوائد بھی محسوس کرتے ہیں۔ میں کسی اور کی بات تو نہیں کرتا لیکن تہدی سے نعمت کے طور پر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کہ میری تحنیق حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، جو شیخ التفسیر تھے اپنے زمانے کے اور بڑے صاحب کرامات بزرگوں میں سے تھے، اور اللہ کی شان ہے کہ ان کے والد پہلے سکھ تھے بعد میں مسلمان ہوئے، اسی لیے بعضوں نے یہ بات بھی کہی، مشہور جملہ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق، وہ چاہیں تو وارث سے ہیر لکھوا دیں جو اپنے آپ کو سید بولتا ہے، وہ چاہیں تو وارث ہیر لکھنے لگتا ہے اور سکھ کا بیٹا تفسیر لکھنے لگتا ہے۔ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں، وہ جس سے چاہے دین کا کام لے لے۔ وارث شاہ مشہور ہے جس نے ہیر لکھی ہے، آج زمانہ ہمارے ہاں ایسا آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ ایک صاحب نے ابھی چند دن پہلے اخبار میں لکھا کہ صاحب بڑے جو مسلمان گزرے ہیں جیسے کہ شاہ عبدالی ہے اور محمود غزنوی ہیں، یہ اپنے زمانے کے بادشاہ بھی تھے لیکن نیک بادشاہوں میں شمار ہوتا ہے ان کا۔ تو پنجاب سے یہ آواز اٹھی ابھی کہ جن روڈوں کے نام ان لوگوں کے نام پر ہیں ان کے نام تبدیل کر دینے چاہیے، اور ان روڈوں کا نام دلہا بھٹی رکھ دو، ہیر رکھ دو، مطلب یہ کہ جو مشہور، کیونکہ ان کی تعصب کی بنیاد پر یہ بات کہی گئی۔ تو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں نام ہے ان کا فخر جمع۔ ایک صاحب نے بڑا اچھا مضمون لکھا کہ ان کو یہ بات زیب نہیں دیتی اور انہیں چاہیے یہ کہ اپنے نام سے فا ہٹا دیں، اپنے نام سے فا ہٹا دیں تو پھر صحیح اس کی تصویر سامنے آ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے، اس قسم کی چیزیں آج پیدا ہو رہی ہیں کہ اپنے بزرگوں، حدیث شریف دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا حرف بحرف صادق آتا جا رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنے پہلے زمانے کے بزرگوں کو گالیاں دیں گے، برا سمجھیں گے ان کو، آج بالکل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں کہ پچھلے بزرگوں کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، ان کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتے اور نہ جانے ان کو کیا کچھ کہا جاتا ہے، الحیاز باللہ۔ یہ ساری بات ہوتی ہے محبت نہ ہونے کی بنا پر۔ جب محبت نہیں ہوتی تو آدمی کی زبان سے جو چاہے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس قسم کی چیزیں آج لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں, اور کہنے والے مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں. چلو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی میں مسلمان نہیں ہوں تو پھر جو جی چاہے اس کا کہتا رہے, لیکن میں مسلمان بھی کہلائیں اور اپنے بزرگوں کو برا سمجھیں, ان کے نام سے کوئی سڑک بھی موسوم ہو تو اس کو بھی برا سمجھیں اور کہیں کہ صاحب نے یہ نہیں یہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ بہرحال کسی کا محتاج نہیں ہے, وہ چاہتے ہیں تو جس سے چاہے کام لے لیں, جس قوم کو چاہے مسلمان کر دیں. قرآن مجید نے کہا بھی ہے کہ ہم یہ تلک الایام نداولھا بین الناس, ان ایام کو ہم لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں, کبھی کے دن بڑے کبھی کے راتیں بڑی. سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی محتاج نہیں. خدا نہ کرے اگر سارے لوگ دین کا کام کرنا چھوڑ دیں, اللہ تعالیٰ ایک دوسری مخلوق ایسی پیدا فرما دیں گے جو کام کرے گی. میں نے پہلے بھی غالباً ایک بات عرض کی تھی کہ ایک بزرگ نے کہا کہ اب حال یہ ہے کہ مسلمان جنت کی طرف چلنا چاہیے تھا, وہ دوزخ کی طرف چل پڑے ہیں بظاہر اپنے اعمال کی بنیاد پہ, اور کفار مسلمان ہو رہے ہیں. تو خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ وہ ادھر سے چلیں یا ادھر سے چلیں, اور کافر تو جنت میں چلے جائیں اسلام کی بدولت, اور مسلمان کفر کرنے کے بدولت جہنم میں چلے جائیں. علیہ باللہ پناہ مانگنی چاہیے. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور حدیث میں بھی اس سے تائید ہوتی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ صبح مسلمان ہوں گے تو شام کو کافر, اور شام کو مسلمان ہوں گے تو صبح کافر, یعنی ان کی حالتیں تبدیلی اس طرح تبدیل ہوتی رہیں گی. تو بہرحال یہ بات تو میں نے اس پر عرض کر دی کہ اللہ تعالیٰ کسی کے بھی محتاج نہیں ہے. ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم دین کا کام نہیں کریں گے تو اللہ کا دین جو ہے وہ ایسے ہی بس رہے گا, کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. یقیناً اللہ تعالیٰ قادر ہیں, قدرت والے ہیں, جب چاہیں گے ایسے لوگ پیدا فرما دیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال جو پیشن گوئیاں فرمائی ہیں وہ پیشن گوئی پوری ہوتی جا رہی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم خدا نہ کرے اگر کوئی وعید بیان کیے کسی کے لیے ہم اس میں شامل نہ ہوں, اس سے بچنے کی کوشش کریں. اس کا ایک طریقہ ہے مثلا اپنے بزرگوں کو کا ادب اور احترام کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ بزرگوں کا ادب اور احترام ایسا کیا جائے کہ ان کے آگے سجدہ ریز ہو جائے آدمی, یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے حد تک ان کا ادب کیا جائے, ایسا نہیں. خالق کو خالق رہنے دیں, مخلوق کو مخلوق رہنے دیں, خلط ملط نہ کریں. اور جو لوگ ایسا چاہتے ہیں وہ بزرگ ہیں بھی نہیں, شخصیت پرستی نہیں ہے. کسی کے نام کو نہیں پوجنا ہم نے, نہ کسی کی ذات کی پرستش کرنی ہے. پرستش تو صرف فقط اللہ رب العزت کی ہوگی. البتہ جو قرآن و حدیث کے مطابق بات بتلائے اس کی بات سمجھو, عمل کرنے کی کوشش کرو. تو بہرحال بات ہو رہی تھی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی 120 صحابہ کرام کی زیارت کی, اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تحنیک فرمائی. تو یہ سنت تحنیک جو ہے آج اس زمانے میں متروک ہو رہی ہے, جس طرح اور بہت سی سنتیں ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہمارے یہاں گھر میں بچوں کی ولادت ہو تو اپنے کسی بھی بزرگ سے تحنیک کی سنت ادا کرا لیں. فرض اور واجب بے شک نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ اس کے بھی اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. بہت سی ساری چیزیں ایسی ہیں جو فرض اور واجب نہیں ہیں. بھائی انسان جو ہے نماز اس کے ذمے فرض یہ ہے کہ ستر اس کی ستر پوشیدہ ہو. تو انسان کا ستر کیا مرد کا, ناف سے لے کر اور گھٹنوں کے نیچے تک. اگر کسی نے اتنی چادر باندھی ہوئی ہے کہ اس کی ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک جسم مستور ہے تو نماز ادا ہو جائے گی اگر پڑھ لے گا تو کوئی. لیکن بھائی آداب میں سے یہ ہے نا کہ لباس ہو تو لباس پہنو, ٹوپی ہے تو ٹوپی پہنو. اسی طرح جس طرح آج رواج ہو گیا بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں, تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی. بعض بیوقوفوں سے اگر کہو تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب ٹوپی کے بغیر بھی تو نماز ہو جاتی ہے. تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ بھائی قمیض کے بغیر بھی تو ہو جاتی ہے, قمیض اتار کے کیوں نہیں پڑھتے, شلوار کے بغیر بھی ہو جاتی ہے اگر آدمی چادر باندھ رہی صرف اتنی جتنے میں نے عرض کیا مردوں کے لیے. لیکن ہر چیز کا کچھ ادب ہے, کم از کم اتنا تو سمجھو کہ بھائی ہاں آداب میں سے ہے یہ. اور جس طرح ہم کہیں جاتے ہیں تو پورا پورا پروٹوکول جو ہے مہیا کرتے ہیں دوسروں کو کہ بھائی ہم اس کے پاس جائیں تو کس طریقے سے جائیں, تو اللہ رب العزت کے دربار میں آنے کا بھی تو کچھ پروٹوکول ہے. یا یہاں ایسے جس کا جیسے جی چاہے آ جائے, اس کا بھی انداز یہ ہے کہ اچھے سے اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنو, اور ٹوپی ہے تو ٹوپی بھی اوڑھو. کوئی آدمی بھول آیا نہیں اس کے پاس ہے تو کوئی حرج نہیں, بغیر ٹوپی کے پڑھ لے, صرف ٹوپی کی وجہ سے نماز نہ چھوڑے, جائز ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی عادت بنا لے. حافظتین ہے نماز ہو جاتی ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن ادب کے خلاف. ادب یہ ہے کہ پوری آستینوں، اب کسی کو کوئی مجبوری ہے، کوئی زخم ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی بات نہیں، شریعت نے اجازت دی ایسی پڑھ لو. لیکن جہاں تک آداب کا تعلق ہے، ان آداب کو سامنے رکھنا چاہیے. ہم آج اپنے دین سے آہستہ آہستہ دور ہوتے جا رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ بھائی جب آداب کا خیال نہیں رکھتے، کچھ عرصے بعد جو نفلی عبادات مستحبات ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، پھر یا آداب اور مستحبات رہ جاتے ہیں، تو آہستہ آہستہ پھر نفلی عبادات ترک کر دیتا آدمی. جب نفلوں کو ترک کر دیتے ہیں کہ بھائی کوئی ضروری تو ہے نہیں، تو پھر آدمی غیر موقعہ سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے. جب غیر موقع سنتیں چھوٹ جاتی ہیں تو موقع سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے. جب موقع سنتیں بھی رہ جاتی ہیں، واجب کو چھوڑ دیتا ہے، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ فرض سے بھی ہاتھوں بیٹھتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. یہ صرف کس بنا پر ہوا کہ ایک ادب کا ہم نے خیال نہیں کیا. لیکن انشاءاللہ اگر ہم ایک ایک ادب کا خیال رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز پر عمل کی توفیق عطا فرما دیں گے. اب دیکھیے، بہت ساری چیزیں نماز میں ایسی ہیں کہ فرض ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں جو واجب ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں جو سنت ہیں. سنت کی برکت یہ ہے کہ جو آدمی سنت کے مطابق کام کرے گا تو اس کا واجب بھی ادا ہو جائے گا، فرض بھی ادا ہو جائے گا. صرف فرض کے مطابق ادا کرے گا تو واجب رہ جائے گا، اور واجب رہ جائے گا تو صحیح دشے ہو کے بغیر نماز نہیں ہوگی. اور اگر کسی نے فرض بھی ادا کر لیا، واجب بھی ادا کر لیا، سنت چھوڑ دی، اس کی نحوست یہ ہوگی کہ سنت چھوڑنے کی کہ نماز کے اندر یا عبادت کے اندر جو نورانیت ہے اور جو ثمرات اور اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں. لیکن اگر ہم سنت پہ عمل کریں گے تو واجب بھی ادا ہوگی، فرض بھی ادا ہوگی. دیکھیے کتنی نورانیت. اب مثلا سنت یہ ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان ہم جب بیٹھیں تو رب اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، یہ پڑھ لیں کم از کم. اب دیکھیے، جب ہم نے یہ ادا کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعدیل ارکان جو واجب ہے وہ بھی ادا ہو گئی. تعدیل ارکان کا ہوتا ہے ہر رکن کو اطمینان سے ادا کرو. اب دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے ہم بیٹھے، تعدیل ارکان ادا ہو گئی جو واجب، تو اس سنت کی برکت سے ادا ہوئی. اور جب واجب ادا ہوا تو جو اس میں فرض کا حصہ ہے کہ اتنی دیر بیٹھو کہ جس میں صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لو، وہ بھی ادا ہو گیا. لیکن جب ہم نے رب اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی کہا، سب چیزیں ادا ہو گئی. تو ایک سنت کی برکت سے ساری چیزیں ادا ہو جاتی ہیں. اور جب آدمی سنتوں کو ترک کر دیتا ہے تو ایک دن واجب، اور جب واجب چھوڑ دیتا ہے تو فرض تک کی بھی نوبت آ سکتی ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ان چیزوں کا اہتمام کرے. تو بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی سنت یا تحریک جو وعدہ فرمائی. ان کی والدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ملازمت، حضرت حسنہ بصری رحمت اللہ علیہ کی تابعی ہیں، اور گھر میں گھر کے جو کام ہوتے ہیں وہ کیا کرتی تھیں. تو خوش نصیبی ان کی کہ ان کی والدہ خاندان نبوت کی ملازمہ، اور بیٹا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تحنیک فرمائی، اور پھر اللہ نے اس کی وجہ سے جو ان کو علوم عطا فرمائے تو اپنے وقت کے امام بنے. وہ یہ فرماتے ہیں، اصل میں ساری بات جو میں نے کی صرف ان حضرات کی اہمیت بتلانے کے لیے کہ خود حضرت بصری، حسن بصری کی کیا اہمیت، اور پھر سیدنا عمر فاروق کی کیا اہمیت. سب جانتے ہیں کہ خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، دوسرے نمبر کے خلیفہ، جن کے بارے میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور جن کے اسلام لانے سے فرشتوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. سیدنا جبریل امین تشریف لائے اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کے اسلام لانے سے آج آسمان پر فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں. بتائیے کتنی خوشی ہوئی ان کی صرف عمر فاروق کے اسلام لانے پر. اور جب سیدنا عمر فاروق اسلام لے آئے، قرآن مجید کی اللہ نے آیت نازل فرمائی، یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ تجھے کافی ہے اور جو تیری اتباع کرنے والے اہل ایمان ہے وہ بھی. کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ پہلے کافی نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ تو پہلے بھی کافی تھے، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی جو بڑے بہادر تھے، جب وہ عطا فرما دی اللہ تعالیٰ نے بطور خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو فرمایا کہ اللہ بھی کافی ہے اور جو تمہاری اتباع کرنے والے مومنین ہیں وہ بھی کافی ہیں. تو بعض نے کہا کہ بھائی کیا اللہ تعالیٰ کی کفایت کافی نہیں تھی؟ اس کا جواب یہ دیا کہ اصل میں دو قسمیں ہیں اس کی، ایک کفایت ہے ظاہری ہے، ایک کفایت تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافی، اور ایک ظاہری کفایت ہے کہ کسی کے پاس فوج بھی ہو، لاؤ لشکر ہو، تو ظاہری طور پر بھی تاکہ اس کا روب اور دبدبہ قائم ہو جائے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مومن ہیں کہ جن کے اسلام لانے سے اہل اسلام کا روب اور دبدبہ کافروں پر قائم ہو گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہی بیت اللہ میں اذان دی، اور پھر نماز کی ترتیب بھی بیت اللہ میں جو ہے وہ قائم کی۔ اس سے پہلے نماز چھپ کر پڑھا کرتے تھے مسلمان۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو جماعتیں بنائی، ایک جماعت کا امیر جو ہے وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور دوسرے کے خود بنے، اور اس طرح مسلمانوں کو دو قطاروں میں لے کر بیت اللہ میں داخل ہوئے، اور علل اعلان اعلان بھی کیا، اور پھر اس کے بعد علل اعلان نماز ہوئی۔ چنانچہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے اسلام غایت خفا میں تھا، پوشیدگی میں تھا، اور ان کے اسلام لانے کے بعد غایت جلا میں آ گیا، ظاہر ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کفایت ظاہری بھی عطا فرما دی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کسی کے ماننے والے اور اس کے پیروکار بہت ہوتے ہیں تو یہ بھی مقام شکر ہے، کیونکہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ظاہری کفایت بھی عطا فرما رکھی، تو یہ مقام شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ کچھ محبت کرنے والے اللہ نے عطا فرما دی، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن بصری دونوں کی آپ نے سمجھ لیا کہ اہمیت کیا ہے اسلام میں۔ اب سنیے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں ابرار کے بارے میں کہ نیک لوگ کون۔ انہوں نے فرمایا کہ لا یوزون الذرہ، نیک لوگ وہ ہیں جو چونٹی کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے، یعنی اپنی ذات سے چونٹی کو بھی تکلیف پہنچانا پسند نہیں کرتے۔ ولا یرزون الشر، اور نہ ہی گناہ کو پسند کرتے ہیں، راضی نہیں ہوتے گناہ پر، یعنی گناہوں میں زندگی بسر کریں اس پر راضی نہیں ہوتے، بلکہ اگر گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں۔ اور ہمارے حضرت اس کی بڑی عجیب مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو بھائی، اگر کوئی شخص کانٹے سے مچھلی پکڑ رہا ہو، مچھلی اس کے کانٹے میں پھنس جائے اور وہ اس کو نکالے اور نکال کے پوچھے کیوں بھی مچھلی، اب دوبارہ پانی میں جانا پسند کرو گی؟ تو کہا کہ اگر 100 مرتبہ بھی اس کو کانٹے کے ذریعے نکالے اور اس سے پوچھے تو وہ کہے گا پانی کے بغیر تو میری زندگی بیکار، میں تو اگر 100 مرتبہ ہی پکڑی جاؤں گی پھر بھی پانی میں جاؤں گی۔ تو اسی طریقے سے مومن آدمی کی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی گود ہے، اس کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ مومن آدمی جس طرح مچھلی ہمیشہ پانی میں جانا پسند کرے گی، مومن آدمی ہمیشہ اللہ کو راضی رکھنا پسند کرے گا کہ غلطی ہو گئی پھر دوبارہ اللہ سے میں توبہ کر کے اور پھر میں اس کو راضی کروں۔ یعنی یہ ناممکن ہے کہ مومن یہ کہے کہ صاحب اب تو میرا منہ اس لائق نہیں رہا، اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، ہمارے شعرا نے بھی اس قسم کے شعر کہہ دیے کہ گویا تمہارا منہ اس لائق ہو گیا کہ اب اس قابل ہو گیا کہ تم نہ جاؤ کہیں بھی، کعبے بھی نہیں جاؤ، کس منہ سے جاؤ گے۔ لیکن میں نے عرض کیا تھا اس وقت بھی کہ ہمارے بزرگوں نے اس شعر کی اصلاح فرمائی کہ ایسا یہ شعر صحیح نہیں ہے، بلکہ یوں کہو کہ میں اسی منہ سے کعبے جاؤں گا، ان کو رو رو کے میں مناؤں گا، اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا اور شرم کو خاک میں ملاؤں گا۔ شرم کیا بیچتی ہے اللہ کے آگے، ان سے کیا شرمانا۔ اور جب گناہ کرتے میں نہیں شرماتا آدمی تو کیا توبہ کرتے میں شرماتا ہے؟ شرم آنی چاہیے گناہ کرتے ہوئے کہ آدمی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، قابل شرم تو گناہ ہے، تو گناہ کرتے ہوئے تو ہم نہیں شرما رہے، لیکن توبہ کرتے ہوئے شرما رہے ہیں کہ صاحب کس منہ سے توبہ کروں، اب تو میں نے 100 مرتبہ جو ہے وہ تو گناہ کر لیا۔ فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، 100 کیا 1000 مرتبہ بھی ہو جا پرواہ مت کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، توبہ تلا کرو، شور و غوغا مچاؤ، آو فغا کرو، رو رو کے منا لو ان کو۔ اور اللہ تعالیٰ تو اتنا رونے پہ مجبور بھی نہیں کرتے، یہ تو ہمارے اندر کا داعیہ ہوگا جو ہم روئیں گے منائیں گے، ورنہ تو وہ اگر صدق دل کے ساتھ گناہوں سے فوراً ہٹ جائے، ندامت کا اظہار کرے اور اللہ کو پکارے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ تو ایسے کریم ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ مومن وہ ہے جو کسی چونٹی کو بھی تکلیف نہ پہنچائے، یعنی کوشش کرے کہ تکلیف نہ پہنچے میری ذات سے. یہ ایک الگ بات ہے کہ جتنے بھی جانور ہیں اگر وہ انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جیسے بچھو ہے، سانپ ہیں، لال چیونٹیاں ہیں، چیونٹے ہیں، بعض اوقات چیونٹا کاٹ لے تو آدمی کی طبیعت صاف ہو جاتی ہے، اور خاص طور پر وہ ٹوٹ تو جاتا ہے لیکن وہ چھوڑتا نہیں، تو مارنا جائز ہے ان کا، ناجائز نہیں، لیکن تمنا اور طبیعت یہ ہو کہ میں اس کو بھی میری ذات سے تکلیف نہ پہنچے. تکلیف پہنچائیں تو مارنا ناجائز نہیں، کیونکہ بعض اوقات بعض جگہوں پر چیونٹے اس قدر ہو جاتے ہیں کہ بیٹھنا اٹھنا اور چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کو مارنا جائز ہے. اور وجہ اس کی یہ کہ انسان اشرف المخلوقات میں سے، ساری مخلوق جتنی بھی ہیں وہ انسان سے آگے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے اشرف رکھا ہے، سب سے بڑا اعزاز انسان ہونا ہے اگر کسی کو حاصل ہے تو. تو اگر انسان کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کا مارنا جائز ہے جانوروں میں سے، اگر کوئی تکلیف دیتا ہے تو. لیکن اگر تکلیف نہیں دے رہا بلا سبب مت مارو، لیکن بعض چیزوں کو مارنے کے لیے شریعت نے کہا کہ اگر مارو تو گرگٹ وغیرہ جیسے چپکلی ہے گھروں میں ہوتی ہیں تو انہیں مار سکتے ہیں، بلکہ مارنا ثواب بھی ہے، گرگٹ وغیرہ کو مار دیتے. تو اس لیے بعض ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو مار دینے میں ثواب ہے، اور بچھو اور سانپ وغیرہ تو ایسی چیزیں ہیں چونکہ انسانوں کو کی موت تک کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، اس لیے اس ضرر سے بچانے کے لیے شریعت نے یہاں تک اجازت دی کہ اگر کسی شخص نے نہ دوران نماز جو ہے وہ بچھو کو مار دیا، سانپ کو مار دیا، اور قبلہ رخ سے وہ پھرا بھی نہیں، تو اس کے مار دینے سے اور نماز ٹوٹے گی نہیں، نماز بھی قائم رہے گی، مارنا جائز. تو بہرحال لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ میری ذات سے تکلیف نہ پہنچے. اور دوسری بات یہ کہ گناہوں پر وہ راضی نہیں ہوتے کسی حال میں، کوشش یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو. اور یہی بنیادی بات ہے، اگر ہماری سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور ہم اس کو چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ وہی ترقی درجات کا سبب بنے گا. اب بعض اور اسی میں آدمی کی تمنا کا خون ہوتا ہے، ایک انسان کی خواہش ہے، خواہش جائز نہیں ہے، ناجائز، لیکن ہے خواہش. جیسے بعض لوگوں کی ہوتی ہے کہ بس جی ہماری تو خواہش ہے، اب شادی کو بار بار تھوڑی ہوتی ہے، اس لیے شادی میں ہم سبھی کچھ کریں گے جی، بانڈ بھی یہاں پر آئیں گے اور دوسرے لوگ بھی آئیں گے، ناچنے والے بھی آئیں گے، گانے والے بھی آئیں گے، اب اپنے بچے کی شادی جی، اکلوتا بچہ ہے. بات یہ نہیں ہے اکلوتا یا اکلوتے ہوں یا سو بچے ہوں، بات تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی. اللہ تعالیٰ جن عمل سے ناراض ہوتے ہوں تو چاہے وہ اکلوتا بچہ ہو یا جس کے سو بچے ہوں، بات تو برابر. اگر ہم نے یہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو بڑا کیا، اس کی فرما برداری اور اطاعت کی، اپنے دل کو توڑ دیا، بس یہیں سے اللہ تعالیٰ تمہیں بڑھا دیں گے کہ اس نے میری خاطر اپنے دل کو توڑا ہے، اپنی خواہش کو قربان کیا ہے اور اپنی خواہش کا گلا گھونٹا ہے. اللہ تعالیٰ بس یہیں سے انسان کو درجات کی بلندی عطا فرمانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ جب آدمی اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹتا ہے، بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں. ولولے تو سب کے دل میں ہوتے ہیں، جوش تو سب کو اٹھتا ہے کہ یوں بھی کر لوں، ایسا بھی کر لوں، لیکن صرف اللہ کی خاطر اپنے گلوں کا اگر ہم نے گھونٹ دیا تو انشاءاللہ اللہ رب العزت بھی پھر ہمیں وہ درجات عطا فرماتے ہیں کہ چلتے ہوئے محسوس ہوں گے کہ کوئی ہمارے ہمیں پیار کر رہا ہے، نظر چاہے نہ آئے ہمیں کوئی، لیکن ایسا محسوس ہوگا کہ اللہ رب العزت ہمیں پیار کر رہا ہے، ان کی محبت ہمیں حاصل. اور انسان کو جس کو ایسا محسوس ہونے لگے اور جس کو یہ چیز حاصل ہو جائے تو اس کو اور پھر کسی چیز میں لذت آتی بھی نہیں. تو بہرحال گناہوں سے بچنا یہ بہت بڑی دولت ہے، اللہ تعالیٰ جسے بھی عطا فرمائے، اور خاص طور پر مخلوق خدا کو اذیت سے بچانا، تکلیف سے بچانا. میں نے کفایت ظاہری کا ذکر کیا تھا، تو دیکھیے جب ہم حرم شریف جاتے ہیں تو وہاں پر طواف کیا جاتا ہے، طواف میں پہلے چکروں میں رمل کیا جاتا ہے، تین چکروں میں. وہ رمل کیوں ہے؟ اصل میں یہ اس لیے شریعت نے اس کو عمل کو سنت رکھا کہ تاکہ کافروں پر رو پڑے. اس زمانے میں چونکہ مسلمانوں کی حالت بڑی خستہ تھی اور بہت ہی دان پان سے ہوا کرتے تھے, پتلے دبلے سے, کھانے کو بھی اتنا نہیں ملتا تھا اور تکلیف میں اور اذیت میں بھی ہوتے تھے, افلاس تھا, تو حکم ہوا کہ بھائی جو بھی ہو لیکن تم اکڑ کے چلو تاکہ کفار پہ تمہارا روب قائم ہو. تو یہ بھی ظاہری کفایت ہے تاکہ دوسروں پر روب ڈالنا. تو اگر اللہ رب العزت یہ چیز عطا فرما دیں تو اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے. قرآن مجید کی میں نے آیت پڑھی تھی, اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرما کہ ان الابرار لفی نعیم, ابرار نعمتوں میں ہوں گے, وان الفجار لفی جحیم, اور فجار دوزخ میں ہوں گے, اور نعیم سے مراد جنت, جحیم سے مراد دوزخ. اس سے پتہ چلا کہ دو ہی قومیں ہیں دنیا میں, یا ابرار میں سے ہیں یا فجار میں سے ہیں. تو آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا شمار ابرار میں سے ہو. اور کوشش کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اعمال صالحہ اختیار کیے جائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے, آپ کے طریقوں پر عمل کیا جائے, تو اللہ تعالیٰ ابرار میں شامل فرما دے. اور مخلوق کو اذیت پہنچانے کا معاملہ اتنا سنگین ہے, یہی وجہ ہے کہ جانوروں کو پالنا جائز ہے بشرطے کہ ان کے حقوق کا خیال رکھے. بعض لوگ طوطے پالتے ہیں, بعض لوگوں کو کبوتر پالنے کا شوق ہے, بعض لوگوں کو بکریاں پالنے کا شوق ہے, بعض لوگ بلیاں گھروں میں پالتے ہیں, تو یہ ناجائز نہیں, لیکن ان کے حقوق کا خیال رکھو. ان کو وقت پر پانی دینا اور کھانا دینا جو ان کی ضروریات کو کافی ہو جائے ضروری, ورنہ پھر گناہ ہے. پرندوں کو قید تو کر لیا لیکن ان کی ضرورت کا خیال نہیں ہے, تو گناہ کی بات ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ان کی اہلیہ جب گھر سے تشریف لے گئیں, لے جانے لگیں کہیں, تو فرمایا کہ اپنے گھر یعنی حضرت سے کہا کہ میں جا رہی ہوں اور گھر میں مرغیاں ہیں, ذرا ان کا خیال رکھنا, وقت پہ کھول دینا, ان کو دانا وغیرہ ڈال دینا. اور یہ کہہ کے چلی گئی. اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہاں مرغیوں کے دڑ پہ کھولے تھے کبھی. 1500 کتابوں کے مصنف جنہیں علمی کاموں سے فرصت نہیں, بہرحال وہ اپنے دفتر میں اپنے جو گھر کمرہ تھا جس میں کام کیا کرتے تھے علمی, آ کے بیٹھ گئے اور یہ بھول گئے کہ بھائی بکری مرغیوں کو کھولنا بھی ہے اور ان کو پانی بھی پلانا ہے اور دانا وغیرہ بھی ڈالنا ہے. اب آ کر خطوط کا جواب دینا شروع کیا تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے دماغ کو بالکل منجمد کر دیا کہ اور علمی کام کرنا چاہتے ہیں, وہ کام بھی نہیں ہوتا, بڑے پریشان ہوئے. لیکن اللہ والے فوراً رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف کہ اللہ یہ جو بے برکتی ہو رہی ہے ضرور میرے کسی عمل کا شاخسانہ ہے اور کوئی نہ کوئی غلطی مجھ سے ہو گئی. فوراً رجوع کیا, توبہ استغفار کی, اللہ تعالی نے فوراً دل میں ڈال دیا کہ تم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے کتابیں لکھ رہے ہو اور کام کر رہے ہو دین کا, لیکن ہماری ایک مخلوق بند پڑی ہے بھوکی پیاسی. جب اللہ تعالی سے تعلق ہوتا ہے تو دلوں میں آوازیں بھی آتی ہیں, اللہ رب العزت دل میں ڈالتے ہیں کہ یہ عمل کر لو, یہ نجات والا عمل. شیطان بھی کوششیں کرتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے, لیکن لازمی بات ہے کہ نیکی اور بدی میں پہچان کرنا یہی تو بات ہے اصل. بہرحال جلدی سے تشریف لے گیا, فوراً خیال آیا اور جا کر ان کا دڑبا کھولا اور پانی وغیرہ رکھا اور ان کو دانا وانا. اب آ کر اپنی جگہ پر بیٹھے دوبارہ سے اور آ کر لکھنا شروع کیا تو الحمدللہ وہ جو ایک کیفیت ہو گئی تھی انقباس کی وہ ختم ہو گئی اور نشاط آ گیا طبیعت میں. تو بات یہ ہے کہ مجدد ملت کا جس اللہ نے محض اس وجہ سے کہ مخلوق خدا اس وقت تنگ ہو رہی تھی علوم کو منجمد کر دیا, تو ہم جو انسانوں کو اذیت پہنچاتے ہیں, تکلیفیں دیتے ہیں اپنے بہت سے اعمال سے, بہت سے عمل سے ہمیں ہمارے تکلیف پہنچتی ہے دوسروں کو, اندازہ لگائیے کہ جب مرغی کو ستانے پر جبکہ وہاں ارادہ بھی نہیں تھا, بغیر ارادہ کیسا ہوا, اور بل ارادہ کوئی کرے تو جانور کے ساتھ کرے یا انسانوں کے ساتھ. بہرحال سخت گناہ کی بات ہے, ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے کسی عمل سے ہمارا بھائی کسی بھائی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی. کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچانے والے نہ بنیں. لیکن یہ چیز آئے گی کب؟ اللہ والوں کی صحبتوں کے بغیر حاصل نہیں ہوتی, یہ بات یاد رکھنے کی. بعض لوگ نیکی کا کام کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بعض ایسے کام بھی وہ کہتے ہیں اور کرتے ہیں کہ بڑی تکلیف پہنچتی. آج ہی ایک صاحب آئے اور وہ ایک خاص جگہ پر جانا چاہتے تھے کہ فلاں جگہ فلاں جو ہے وہ نوکری یا جاب جو ہے مجھے مل جائے، آپ کہہ دیں گے تو شاید ہو جائے. میں نے کہا بھائی وہاں تو معاملہ ہو گیا ہے. تو انہوں نے پھر اب دوسرے طرح سے بات کی کہ مجھے فلاں نے بھیجا ہے فلاں نے بھیجا ہے، اور ساتھ میں بھی کہا کہ مجھے وہاں کے رہائشیوں نے بھی کہا ہے اور کہا کہ اگر یہ نہیں مانیں گے تو ہم 90 پہ بھی جائیں گے، فلاں جگہ بھی جائیں گے، فلاں جگہ بھی جائیں گے. میں نے کہا ماشاءاللہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ پھر بھی دیندار ہیں. پھر کہاں سے دینداری آئی؟ یہ سارے الٹے سیدھے کام بھی کرو اور دیندار بھی رہو، پھر کیا فرق ہے ایک بے دین آدمی اور دیندار میں؟ دھونس دھاندلی دھمکی کوئی دیندار دے یا بے دین دے، سب برابر. اللہ کے بندو، ہم اپنی شکلیں دینداروں والی بنائیں اور کام جو ہے ہم شیطانوں والے کریں، یہ زیب نہیں دیتا. یاد رکھو کہ انسان کا نفس تو ہمیشہ گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے. میرے حضرت حضرت مولانا حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ بلی کو تم 10 حج بھی کرا دو اور 10 حج کرانے کے بعد بھی اگر دور سے ایک چوہا اس کو دکھا دو تو اس کی مونچھیں کھڑی ہو جائیں گی فوراً اور غرغر کرنے لگے گی فوراً کہ اب حملہ کروں اور تب حملہ کروں. چاہے کتنا بھی تم اس کو سدھا لو لیکن وہ شکار کرنا نہیں بھولتی، اور خاص طور پر چوہے کو دیکھ کے تو وہ ضرور اپنی جو ہے مونچھیں کھڑی کر لیتی. تو نفس کا بھی یہ حال ہے، ادھر ادھر نظر مت ڈالو گناہوں کی طرف. ماحول اگر تمہیں میسر ہوگا گناہ کا تو پھر نفس سے انسان فوراً گناہ میں پڑ جاتا ہے. جو لوگ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے نہیں ہیں، یعنی ماحول سے نہیں بچتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تنہائی میں میں، یہ مجھے کون دیکھ رہا ہے، تو یاد رکھو کہ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر عملی طور پہ انسان اس گناہ میں پڑ جاتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے. اس لیے کہ انسان کے نفس کی مثال ایسی جیسے کہ بلی، تو انسان کا نفس بلی کے مانند حملہ کرتا ہے اور ایک دن گناہ میں پڑ جاتا ہے. اس لیے آدمی اپنے پر بھروسہ نہ کرے کہ میں ایسا ہو گیا میں ویسا ہو گیا. آدمی کوشش کرتا رہے گناہوں سے بچنے کی، اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کی، اور استغفار کرتا رہے، اللہ سے توبہ کرے. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، تو کوشش تو ہر حال جاری ہی رکھے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے. اگر 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. آدمی ناکام ہوتا رہتا ہے لیکن اس ناکامی کو مایوسی میں مت تبدیل کریں، کوشش کرتے رہو. کوشش کرتے رہو گے انشاءاللہ ایک دن کامیاب ہو جاؤ. اگر 100 مرتبہ بھی اللہ سے محبت کا رشتہ ٹوٹتا ہے پریشان مت ہو، پھر دوبارہ جوڑ لو. اللہ تعالیٰ ان رشتہ داروں میں سے نہیں ہے کہ ایک دفعہ اگر ہم نے کہہ دیا کہ اب ہم تم سے نہیں ملیں گے تو اب تم 10 دفعہ بھی جاؤ تو بولے جاؤ میاں اب تم نے تعلق ختم کر لیا، ہمارا تمہارا کچھ نہیں، موت زندگی ختم. اب 100 مرتبہ ان کے جو ہے وہ اپنا سر بھی رکھو گے تب بھی نہیں وہ باز آئیں گے. اللہ رب العزت کو ان پر قیاس مت کیجیے. اللہ رب العزت تو 100 مرتبہ تم اس کی نافرمانیاں کرو بلکہ 100 سال تک نافرمانیاں کرتے رہو، لیکن ایک مرتبہ صدقے دل کے ساتھ اللہ کی طرف آ جاؤ، توبہ استغفار کر لو، اللہ تعالیٰ فوراً مان جاتے ہیں، فوراً مان جاتے ہیں. مرنے سے پہلے موت کا غرغرہ جو ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ جب تک کھلا ہوا ہے، یعنی موت کا فرشتہ انسان نہیں دیکھتا جب تک، اگر اس سے پہلے پہلے ہم توبہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پہ فرما دیتے ہیں. لیکن موت کے فرشتے دیکھنے کے بعد اگر کوئی کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں تو پھر نہیں. فرعون نے ساری زندگی اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، مخالفت کی، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اللہ رب العزت وہ ہے میں نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود مخالفت پر رہا. یہاں تک کہ جب دریا میں غرق ہو گیا اس وقت کہنے لگا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب یہ ہے کہ آل آنا وقد عصیت قبل، اب تو آتا ہے فرما برداری کی طرف اور ایمان لانے کی طرف، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمان تھا. فرمایا کہ نہیں، پھر توبہ قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ دیکھ چکا کہ اب میں مر رہا ہوں، اب مجھے کوئی بچا نہیں سکتا، موت کا فرشتہ اس نے دیکھ لیا، اب توبہ استغفار کرے گا بیکار. اس لیے بھائی مرنے سے پہلے پہلے کرو، یہی حکم ہے اپنے مال و دولت کا بھی، کہ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے اس کی فکر کر لو. حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی شخص موت میں مبتلا ہو جائے، یعنی اس پر نزا کا عالم طاری ہو جائے، اور پھر وہ کہے کہ بھئی اتنا پیسہ مسجد میں دے دینا، اتنا جو ہے خیرات کر دینا، اس کا مدرسہ بنا دینا، اتنا جو ہے فلاں کو دے دینا، اتنا فلاں، اب بیکار، اب تمہارا مال رہا ہی نہیں، وہ اب تو وارثوں کا حق ہے، وہ اب تم اگر اس طرح کرو گے تو جائز نہیں ہے. حتیٰ کہ اگر کسی ایسی بیماری میں جو موت پر جا کر ختم ہو جائے، اگر اس نے کوئی وصیت بھی کی ہے تو اس وصیت پر عمل بھی جائز نہیں. شریعت ایسی نہیں ہے، کیونکہ اس میں اس کی خیانت شامل ہے. اب اس نے دیکھا کہ جب میں مر رہا ہوں اس مال سے میں فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، اب وہ کہتا ہے کہ صاحب یہ مال جو ہے اب وہ کسی کو محروم کرنا چاہتا ہے، کسی کو بخشنا چاہتا ہے، دینا چاہتا ہے. اگر دینا تھا تو اپنی جوانی میں، اپنی تندرستی کی حالت میں دو، پھر جس کو جتنا چاہے دو. لیکن جب آدمی بالکل موت کے کنارے پر آ جائے اور سمجھ لے کہ اب میں اس سے مفر نہیں ہے، پھر وہ سخاوتیں دکھلائے، تو اللہ رب العزت نے منع فرمائے ایسا نہ کرو. بہرحال اللہ رب العزت ہمیں اپنے فضل و کرم سے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. کوشش یہ کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں ابرار میں شامل فرمائے. اب آدمی یہ کہے کہ بھائی ابرار میں کیسے میں شامل ہوں، تو اعمال اختیار کیے جائیں، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کی جائے، تو وہاں پتہ چلے گا کہ بھائی ماحول، گناہوں کا ماحول جب تک آدمی نہیں چھوڑے گا اس وقت تک اس کو ترقی نہیں ہوگی، اعمال کے اندر ترقی نہیں ہوتی. اس لیے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ گناہ کے ماحول سے بھی دور رہے، جہاں انسان کو اس کا ابتلا کا ڈر ہو کہ میں مبتلا ہو جاؤں گا تو وہاں سے بچنے کی کوشش کرے. تو بس ماحول اگر درست ہو جاتا ہے انسان کا تو بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے. لیکن خدا نہ کرے کہ اس نے ماحول نہیں چھوڑا، سامنے تو جو ہے وہ نیک لوگوں کا اس نے صحبت اختیار کر لی، لیکن چھپ کر جو ہے وہ غلط لوگوں سے ہی ملتا رہا، ان سے دوستیاں بھی رکھی، تو نتیجتاً ایک دن غلط دوست اس کو غلط جگہوں پر لے جائیں گے اور مبتلا کر کے چھوڑیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم میں جو کوتاہیاں کمی ہیں ان کو دور فرما دیں، اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے سب کی مغفرت فرما. یا اللہ اپنے فضل خاص سے سب کی مغفرت فرما، ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرما، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.